مقام موسم رہبری اور اپنے امام اصل اجل و تعالیٰ پر جو شریف کی بارگاہ میں تبریق ولادت و سعادت ابا عبداللہ سید الشہداء علیہ السلام پیش کرتے ہیں. آپ سب کو یہ عظیم یوم مبارک ہو, اور ان ایام جو بالخصوص ماہ مبارک کے شعبان میں ہے, یہ بہت عظیم مہینے ہیں. ایک مہینہ جس سے پہلے گزر چکا ہے ماہ مبارک رجب کا, اور اب شعبان, اور پھر اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان. در حقیقت رجب اور شعبان رمضان کی تیاری اور آمادگی کے مہینے ہیں. جو انسان ان دو مہینوں میں تیاری کر لے, آمادہ ہو جائے, بہت ہی احسن اور بہترین طریقے سے رمضان سے مستفید ہو سکتا ہے. اور ان تیاریوں میں سے ایک بڑی تیاری, بڑا عمل جو ان دو مہینوں کا ہے, وہ ہے صیام, روزے, جس کی طرف بہت تاکید کی گئی ہے. حتیٰ اگر کچھ نہ کر سکے انسان, تو کم از کم ان دو مہینوں میں 3 روزے یا 1 روزہ ہر مہینے میں رکھے انسان, تاکہ ذہنی طور پر بھی آمادہ ہو جائے اور اس مہینے کی عظمت کو سمجھے. اسی عظیم مہینے میں, مبارک مہینے میں, شعبان کے عظیم ولادت کے ایام بھی ہیں, جہاں ولادتیں ہوئی عظیم ہستیوں کی, کائنات کی, جو پیشوا اور رہبر انسانیت ہے, جن میں بالخصوص سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت, جس کی آج شب ہے اور کل کا دن ہے. پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت, جو 5 شعبان کو ہے, اور حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت, اور بعض روایتوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بھی ولادت اسی مہینے میں ہے. اور پھر نیم شعبان, 15 شعبان کو اپنے امام عصر, امام آخر الزمان کی ولادت بھی اسی دن. درود پڑے محمد والے. ان ایام میں بالخصوص جو آج ہے شب ولادت امام حسین علیہ السلام, جو اصل ہدف ہوتا ہے, چاہے یوم ولادت ہو, یوم شہادت ہو, وہ تجدید عہد ہوتا ہے اپنے امام وقت کے ساتھ اور اپنے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ. ان دنوں کی خصوصیت یہی ہوتی ہے ایام کی, کہ انسان ان ہستیوں کو یاد کرے, ان کا ذکر کرے, ان کی معرفت پیدا کرے اپنے اندر, اور بالخصوص ان کی سیرت حسنہ کو اپنی زندگی میں اپنائے. لیکن بہرحال جو اتفاق ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو المیہ درپیش ہے ہمیں, اس نے اس پہلو سے دور کر دیا ہمیں ان ہستیوں کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ائمہ اور انبیاء کو خلق کیا اور ان کو بھیجا ہمارے درمیان, ان ہستیوں کے 2 پہلو ہیں ان کی شخصیتوں کے. ایک پہلو وہ ہے جہاں پر ان کا رشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے, جو ایک ولایت تقویمی کا رشتہ ہے, جو اللہ نے ان کو ولایت دی ہے, جو اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ ہے. ایک رشتہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, ایک پہلو اللہ کی طرف ہے اور ایک پہلو ہماری طرف ہے. جو پہلو ہماری طرف ہے, اس رشتے کا نام ہے ہدایت, اس کا عنوان ہے ہدایت. وہ رشتہ ہے ولایت کا رشتہ, لیکن عنوان اس کا ولایت, اس کا ہدایت ہے. یعنی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کی امامت کو قبول کرے تاکہ یہ ہماری ہدایت کرے اور ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچائے. اگر انسان ہدایت کو چھوڑ دے اور باقی سارے رشتے جوڑ دے ان کے ساتھ, وہ کوئی کام نہیں آئیں گے. اگر ہدایت کا رشتہ نہیں جوڑا ہم نے ان ہستیوں کے ساتھ, یعنی ان کو اپنا ہادی نہیں مانا, اپنا پیشوا نہیں مانا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں, روایتوں میں بھی ہے, اب عبداللہ کی ولادت سے متعلق بہت سی روایتیں ہیں, ان میں ایک جو معروف ہے جو ہمارے زائرین بھی پڑھتے ہیں ہمیشہ وہ یہی ہے، جو اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو رسالت ماں فوراً اپنے حجرے سے باہر نکلے، جناب سیدہ کے حجرے کی طرف گئے، قریب ہی تھے کہ کنیز اسماء وہ عبداللہ کو گود میں لے کر کے آئی، رسول اللہ کی گود میں دیا، رسول اللہ نے بوسا لیا اور پھر گریا کیا. جب اسماء نے پوچھا کہ کیوں گریا کر رہے ہیں آپ، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کہ یہ وہ طفل ہے جسے صحرا میں تنہا ظالموں کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا. اور پھر کہا اسماء سے کہ یہ جو تم نے ماجرا دیکھا مجھے روتے ہوئے گریا کرتے ہوئے، یہ میری دختر فاطمہ کو نہیں بتانا ورنہ انہیں اذیت ہوگی. لیکن ہمارے یہاں جو روایت ہے وہ کچھ اس سے آگے ہے کہ جناب سیدہ کو بھی جب یہ ماجرا پتا چلا تو جناب سیدہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ جب میرا بیٹا شہید ہوگا یا اس وقت کون ہوگا وہاں پر، کوئی ہوگا؟ علی ہوں گے کا علی بھی نہیں ہوں گے، کا حسن ہوں گے کا وہ بھی نہیں ہوں گے، کون ہوگا کا کوئی نہیں ہوگا. تو جناب سیدہ نے رسول اللہ سے فریاد کی تو پھر میرے بیٹے پہ رونے والا کون ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا کہ ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو آپ کے فرزند پر روئے گی، گریا کرے گی. پھر اب یہ غریب زاکرین کی محنت ہے، یہ روایت میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ روایت جو بنائی گئی اس کے مطابق اگر دیکھا جائے، ہم نے اس روایت کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لیا. رونا گریا کرنا عزاداری کرنا جو صحیح ایمان کا حق نہیں ہے، لیکن ہم نے جو اب عبداللہ کے ساتھ رشتہ جوڑا تولد کے وقت، یہ روایت کہ وہ قوم یعنی ہم شیعہ وہ امام حسین کی شہادت کے بعد پیدا ہوگی جو امام حسین کی شہادت پر گریا کرے گی. یعنی تولد ابا عبداللہ سے لے کر کے شہادت ابا عبداللہ تک شیعہ کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر اس روایت کی روشنی میں دیکھیں تو شیعہ اسی وقت آتا ہے منظر میں جب ابا عبداللہ کی شہادت ہو جاتی، کہ اس کا کام ہے رونا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے ابا عبداللہ کے ساتھ. اگر اس روایت کی روشنی میں آ کر کے دیکھیں تو وہ قوم ہے جو پیدا ہوگی، کب پیدا ہوگی؟ شہادت کے بعد پیدا ہوگی. تو ولادت سے لے کر کے شہادت تک جو ابا عبداللہ کی زندگی ہے، آیا اس میں شیعہ کا کوئی کردار نہیں ہے؟ آیا شیعہ کا کوئی ربط نہیں ہے ابا عبداللہ کے ساتھ اس زندگی میں؟ اور واقعی عملی طور پہ دیکھا جائے تو نہیں نظر آتا ہماری تہذیب میں، ہمارے کلچر میں. پوچھ لیں وہی زاکرین جو عبداللہ کی شہادتیں پر کئی گھنٹے مصائب پڑھتے ہیں، اگر ان سے پوچھے کہ عبداللہ کا ایک خطبہ بیان کر دیں جو اپنی زندگی میں عبداللہ نے بیان کیا ہو، تو وہ نہیں بیان فرما سکتے، وہ نہیں بول سکتے. پتہ ہی نہیں ہے، کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ہم نے یہ ہمارا یہ اعتقاد ہے، عقیدہ ہے ہمارا اس بات پر کہ ہمارا کام صرف حسین ابن علی کی شہادت کے بعد شروع ہوتا ہے، کہ ہمارا کام ہے گریا کرنا اور کچھ نہیں. وہ بھی اس لیے کہ جناب سیدہ نے دعا کی ہے کہ ایک ایسی قوم پیدا ہو جو یہ کام کرے. خداوند متعال نے اب عبداللہ کو اسوہ بنا کر کے بھیجا ہے، ایک آئیڈیل، ایک رول ماڈل بنا کر کے بھیجا ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے. اسی عنوان سے اس پر تھوڑی سی اور مفصل گفتگو انشاءاللہ کریں گے دوسری بحث میں کہ یہ اسوائیت کا پہلو کیا ہے. یہاں پر وقت بھی کیونکہ کم ہے، ایک خطبہ ہے ابا عبداللہ کا جو ابا عبداللہ نے روز عاشورہ یا بعض روایتوں کے مطابق حضرت حر اس سامنے بیان فرمایا، اسی خطبے کا ایک بہت ہی نورانی اور پر معرفت جملہ ہے. یہ خود بتاتا ہے کہ ابا عبداللہ کی نظر میں مومنین انسان کا کیا رشتہ ہونا چاہیے خدا کے ساتھ، اور کیا رشتہ ہم نے بنایا ہوا ہے. اب عبداللہ اپنے اسی خطبے میں، اسی کربلا کے مارکے میں فرماتے ہیں، الناس ابھی تک دنیا، کہ لوگ جو ہے وہ ناس انسان جو ہے وہ دنیا کے بندے ہیں. وَالدِّينَ لَكَ عَلَى لِسَانَتَهُمْ، اور دین صرف ان کی زبانوں پر ہے. اور کس طرح سے زبانوں پر؟ اس نبی کی طرح ہے کہ جب زبانوں پر، جب ہونٹوں پر تھوڑی خشکی محسوس ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اپنی زبان کو ہونٹ پر پھرا لیتا ہے. بس دین ان کی زندگی میں صرف اتنی اہمیت رکھتا ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں. اس روایت میں باب اللہ نے تین نقطے بیان کیے اس کے پہلے حصے میں، ایک ناس، ایک دنیا، اور ایک عبد. ایک ہے انسان، ایک ہے دنیا، اور ایک ہے عبد. دنیا وہ جگہ ہے جہاں انسان زندگی گزارتا ہے، اور عبد وہ رشتہ ہے جو دنیا کے ساتھ انسان نے جوڑا ہے، عبودیت کا رشتہ، غلامی کا رشتہ. اور اسی روایت کی، اسی خطبے کے، اسی جملے کے دوسرے حصے میں اب عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے ساتھ عبودیت کا رشتہ جوڑے گا، اس کا عبد بن جائے گا، اس کا نتیجہ دین پر کیا ہوگا اس کے. یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کا عبد بن جائے اور اس کا دین بھی سالم رہتا ہے، نا. اس کا اثر اس کے دین پہ کیا ہوتا ہے، اور یہ اثر جو اس کا دین پہ یہ ہوتا ہے، اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ کربلا میں حسین ابن علی کے سامنے آ جاتا ہے. اس کی انتہا یہ. کوشش کرتے ہیں کہ آج کی اس نورانی شب میں تھوڑا سا کھولیں اس جملے کو، کیونکہ ہم بھی وہ انسان ہی ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں. کون سا رشتہ ہم نے دنیا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ انسان کی خلقت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا. وہ مقصد ہے قرب الہی، اللہ تک پہنچنا، لقاء اللہ، خلیفۃ اللہ. اس پر کافی گفتگو کی ہے پہلے، اب اس کو تکرار کی ضرورت نہیں ہے. بقول اقبال کے، شاہین ہے جسے بلندی کی طرف جانا ہے، پستی کی طرف نہیں جانا. اقبال کہتے ہیں نا، تو ہما کا ہے شکاری، تو ہما کا ہے شکاری، ارے تو تجھے بلندی کی طرف جانا ہے، تجھے بلند شکار کرنا ہے، تجھے پست چیزوں کی طرف نہیں آنا ہے. انسان کو اللہ نے خلق اسی لیے کیا ہے کہ بلندی کی طرف جائے، نیچے نہ آئے. دوسری طرف دنیا ہے. اب اگر دنیا کی تشریح کریں تو دنیا کیا ہے؟ دنیا خود لغت میں، لفظ میں دیکھیں تو لفظ ادنا سے ہے. ادنا یعنی پست، پست چیزوں کو دنیا کہا جاتا ہے. اب دو چیزیں، ایک دنیا ہے اور ایک زندگی ہے. اب دونوں میں فرق کرنا، ہم بالکل مکس کر دیتے ہیں چیزوں کو. زندگی وہ ہے جو انسان جیتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی معیشت ہے، جو اس کے لیے لازمی ہے، یہ اس کی زندگی ہے. لیکن دنیا وہ چیزیں ہیں جن کے اندر پستی ہے، جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے، نیچے کی طرف لے جاتی ہے. انسان کا سفر بلندی کی طرف ہے. ہر وہ چیز جو اسے نیچے کی طرف لے جائے وہ دنیا ہے. اب ایک ہی شے ہے، ممکن ہے ایک ہی شے ہے، اس کے دو استعمال ہیں. ایک استعمال اسے زندگی بنا دیتا ہے، ایک استعمال اسے دنیا بنا دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے. اگر پیسہ صرف اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ اپنی معیشت کے لیے اور بلندی کی طرف جانے کے لیے، اللہ کی طرف جانے کے لیے، اسی پیسے سے مسجد بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، تو یہ پیسہ دنیا نہیں ہے پھر. لیکن اگر یہی پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے، قارونیت آتی ہے اس میں، تو یہ پستی ہے، یہ گندگی ہے، یہ آلودگی ہے، یہ پست ہے. ہر چیز اسی طرح سے دنیا میں. ابھی آئیں گے آیت کی طرف پہ. قرآن نے نے اس کی تشریح کس طرح سے کی ہے, کیسے کھولا ہے قرآن نے اس نقطے کو. اب اتنا اسے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں تھوڑا سا عبد کی طرف آؤں, پھر آتے ہم ایک اور خطبے کی طرف. اب عبداللہ کے عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد یعنی وہ رشتہ جس میں انسان اپنا سارا اختیار کسی کے حوالے کر دیتا ہے. عبد کہتے ہی اسی کو ہے. عبد یعنی بندہ, ہم کہتے ہیں نا بندہ. عبد یعنی اب میرا کوئی اختیار نہیں ہے, کسی اور کے تابع ہوں میں, کسی اور کے زیر نظر ہوں میں, کسی اور کے فرمان پہ چلتا ہوں میں. عبودیت عبادت اسی کا نام ہے. عبادت یعنی کیا؟ عبادت یعنی میں اظہار عبودیت کرتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا عبد ہوں, میرا سب کچھ اللہ کے اختیار میں, اللہ میرا مالک ہے. عبد وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنا اختیار چھوڑ دیا ہو اور اللہ کے حوالے کر دیا. ابا عبداللہ اس جملے میں فرماتے ہیں اس خطبے میں, الناس و عبید دنیا, کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے عبد نہیں ہے. انہوں نے اپنا اختیار اللہ کو نہیں دیا ہے بلکہ کسے دیا ہے؟ دنیا کو دیا ہے, پست چیزوں کو دیا ہے, گھٹیا چیزوں کو دیا ہے. بقول امیر المومنین کے, دنیا کی تشبیہ امیر المومنین نے بہت ہی ایسے انداز میں کی ہے. خود آیت اللہ جواد عاملی کا یہ جملہ ہے کہ جب دنیا سے پوچھا جائے گا کہ دنیا بتا کس نے تجھے سب سے زیادہ رسوا اور خوار کیا, تو دنیا کہے گی عملی طور پر تو بہت سے تھے جنہوں نے کیا, انبیاء اولیاء, لیکن واحد شخصیت جس نے زبان سے بھی دنیا کو ذلیل و خوار کیا وہ علی ابن ابی طالب. دنیا کی پستی کو کھول کر کے علی نے بتایا. لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ آج پیروکار علی ہی پست اور گھٹیا حرکتوں میں ہوتے ہیں, اور خود وہ بھی علی کے نام پر. یہ ابن ملجم سے بڑا ظلم ہے علی کے اوپر کہ علی کے نام پر پست حرکتیں کرنا. وہ علی جس نے دنیا پستیوں کو کھول کر کے بیان کیا کہ یہ کیا ہے, کہ دنیا کیا ہے, کہ خنزیر کہ کوڑی کے ہاتھ میں, کوڑی کوڑ کی بیماری لگتی ہے, کوئی چھوتا کر کے نہیں, اس کے ہاتھ میں خنزیر کی انتڑیاں, کچھ انتڑیاں نجس, خنزیر نجس, کوڑی جسے کوئی قریب نہیں جانا چاہتا, اس کے ہاتھ میں خنزیر کی انتڑیاں ہو, کون ہے جو اسے ہاتھ میں لینا چاہے گا؟ اپنے کو لینا چاہے گا؟ نہیں. لیکن علی کہتے ہیں یہی کام تو کر رہے ہو آپ. یہ دنیا میں جو پستیوں کے پیچھے جاتے ہو, وہ پستیاں کیا ہے قرآن بتائے گا ہمیں کھول کر کہ وہ کیا پستی ہے جس کے پیچھے تم جاتے ہو دنیا میں, یہ تو وہی ہے کہ بکری کی چھینک, یہ ہے دنیا کا لمزا جو کھاتے ہو گوشت اور پھر دانتوں میں جو پھنس جاتا ہے, وہ پھنسا ہوا گوشت اگر نکال کے کوئی کھا لے, یہ دنیا کی پستی ہے. یہ ابا عبداللہ فرما رہے ہیں الناس و عبید, کہ پست چیزوں کے عبد بن گئے ہو, پست چیزوں کے غلام بن گئے ہو. دنیا کی عبودیت کو سمجھنے کے لیے خود اب عبداللہ نے روزے عاشورہ ایک خطبہ بیان فرمایا. مختصر سا میں اس کا صرف ایک حصہ یہاں بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کیا ہے. کہتے ہیں اللہ نے دنیا کو خلق کیا اور اسے نابود اور تباہی کا مکان بنایا. یعنی دنیا میں ہر چیز فانے ہے, کوئی چیز رہنے والی نہیں, لیکن ہم جو زندگیاں جیتے ہیں وہ ایسی زندگیاں ہیں جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز رہنے والی ہے. ہر چیز ایسی بناتے ہیں کہ نہ جانے کتنے سال رہے ہوں, صدیوں تک چلے, جبکہ دنیا میں ہر چیز فانی, کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جو فنا نہیں ہو. ہر چیز کو موت آنی ہے, ہر چیز کو, بڑی بڑی ہستیوں کو موت آنی ہے اور آئے گی. وہ کبیر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ساتھوں یہ مردوں کا گاؤں ہے, جہاں تم دنیا گزارتے ہو یہ گاؤں مردوں کا ہے, یہاں سارے مردے ہیں, سب کو موت آنی ہے, پیر مرے پیغمبر مرے, یہاں مرے سبھی چودھری, کوئی پیر ہو پیغمبر ہو چودھری ہو ہر ایک کو موت آنی ہے, نابودی ہے اس دنیا کے اندر, نابود ہو جائے گی دنیا, فنا فانے ہے دنیا, کوئی چیز اس میں ابدی نہیں ہے, اگر ابدی ہے تو صرف انسان ہے, نہ انسان کا جسم, انسان کی حقیقت جو باقی رہے گی, صرف وہ باقی رہے گی. کہتے ہیں کہ اس میں رہنے والوں کو مختلف حالات میں مبتلا کیا جائے گا, عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں رہتے ہیں یہ نابود دنیا میں, انہیں مختلف حالات میں مبتلا کیا جائے گا, مختلف مشکلات سے انہیں گزارا جائے گا. اب ان مشکلات سے جو گزرے گا انسان, جو بھی اس دنیا کے دھوکے سے دھوکا کھا جائے وہ عاقل نہیں ہے. بڑا خوبصورت جملہ ہے عبداللہ کا, کہ جو دنیا کے دھوکے سے دھوکا کھا لے, دنیا دھوکا دے گی لیکن جو اس سے دھوکا کھا جائے وہ کون ہے؟ وہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان دنیا سے دھوکا نہ کھائے, یعنی پست چیزوں سے دھوکا نہ کھائے. جہاں جہاں پستی ہے اگر اس سے دھوکا کھا لیا یہ عقل مند نہیں. ابھی دیکھیں کتنی پستی ہے ہمارے اطراف, کتنی پستی ہے, پست مقامات ہیں, ایسے محلے ہیں, ایسے علاقے ہیں, فاحشات کے مقامات ہیں. اب کوئی انسان ایسے مقامات پہ جا کے اپنا گھر بنا لے, یہ کون ہے اس نے دھوکا کھایا ہے دنیا, یہ عاقل نہیں ہے. پست لوگ ہیں, گھٹیا لوگ ہیں, فاسد افراد ہیں. اب دیکھیں آپ پاکستان میں ہر دن ایک نیا فساد سامنے آتا ہے, کسی شخصیت نے یہ کر دیا, کسی شخصیت نے مال کھا لیا, کسی شخصیت کے اوپر کسی عورت نے الزام لگا دیا, یہ کیا ہے, یہ ہوتا ہے نا سب کچھ. یہ کون ہے؟ یہ گھٹیا پست افراد فاسد لوگ ہیں. اب اگر یہ آ کر کے مومنین کو وعدہ دے کہ ہم آپ کو نجات دلائیں گے, ہمیں ووٹ دو ہم آپ کو نجات دیں گے, اور پھر کوئی ان کے دھوکے میں آ جائے اور آ کے ان کے ساتھ سٹیج پہ کھڑا ہو جائے, تو اب عبداللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عاقل نہیں ہے, یہ عقل نہیں ہے اس کی. جس کی عقل نہیں ہے وہ کون ہے؟ وہ احمق ہے, وہ بے وقوف انسان ہے. وہ کہ ایک فاسد فاجر گنہگار معصیت کار کے دھوکے میں آ جائے یہ ہمیں نجات دیں گے.
اب عبداللہ کہتے ہیں اس کے پاس عقل نہیں ہے, عاقل نہیں ہے یہ انسان. اب خود دیکھیں انسان کہ ہم کن کن کے دھوکوں میں آ رہے ہیں اس وقت, کون کون لوگ ہمیں دھوکا دے رہے ہیں. یہی ہندوستان میں ایک فاسد حکومت ہے, ضد اسلام حکومت ہے, مسلمان دشمن حکومت ہے, لیکن شیعہ اس کے دھوکے میں ہے. وہ کہتے ہیں ہم شیعہ کو کچھ نہیں کریں گے, شیعہ خوش ہے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کریں گے. یہ بے وقوفی ہے, بے وقوفی. ایک شیعہ مولانا نے نیوز پیپر میں یہ نیوز دیے, وہ عالم دین جو انقلابی بھی ہے, رہبر کے ماننے والے بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن نیوز پیپر میں یہ نشر کیا کہ ہم موجودہ حکومت کے حامی ہیں, یہ مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کے حق میں یہی ہے. یہ عقل نہیں ہے, یہ انسان عقل نہیں ہے اسے کہ کس کے دھوکے میں آ رہا ہے. یہی اب عبداللہ فرماتے ہیں. اب عبداللہ ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جو سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہیں, کہ تم جن کے دھوکے میں آ گئے ہو تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ کون ہے, کس نے تم کو یہاں لے کر کے آئی, یزید نے تم کو یہاں بھیجا ہے, عبیداللہ ابن زیاد نے تم کو یہاں پر بھیجا ہوا ہے, وہ فاسد شرابی زانی اس نے تم کو بھیجا ہے حسین کے سامنے اور تم مجھ سے لڑنے آ گئے ہو, تم کس کے دھوکے میں آئے ہو؟ یعنی تمہارے پاس عقل نہیں ہے, عاقل نہیں ہوں. آج بھی یہی ہے اسی طرح سے. وہ جو دنیا کی چمک سے سیر ہوتا ہے, اب عبداللہ فرماتے ہیں وہ جو دنیا کی چمک سے سیر ہوتا ہو وہ یقیناً نابود ہو جائے گا. جسے دنیا کی چمک دھمک اچھی لگتی ہے وہ نابود ہو جائے گا, اس کی آخرت نابود ہو جائے گی, اس کی دنیا نابود ہو جائے گی. اب دیکھیں اپنے اطراف, آپ جس مملکت میں رہتے ہیں یہاں چمک بہت ہے دنیا کی, یہ بڑے بڑے مال, یہ روشنیاں, یہ ساری چمک ہے دنیا کی, یہ بڑی بڑی سیل, بڑے بڑے دکانیں, یہ سب چمک ہے. پھر انٹرنیٹ پہ چلے جائیں, دیکھیں کتنی چمک ہے, سوشل میڈیا, فیس بک, یہ سب دنیا کی چمک ہے, چمکتی ہوئی چیزیں ہیں یہ جو نظر آتی ہے انسان کو. جو اس پر یقین کر لے, جو اس کی چمک سے سیر ہو جائے, پر کر لے اپنے آپ کو, جسے مزہ آئے اس کی چمک میں, وہ یقیناً نابود ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے دے, اس لیے کہ اس سے ہر کوئی جو دنیا سے امیدیں لگاتا ہے یہ دنیا اس کی امید توڑ دیتی ہے. یہ اب عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پیروکار, ہمارے ماننے والے اس دنیا سے دھوکہ کھا جائے, یہ نہ ہو کہیں. جو کوئی اس دنیا سے امید لگاتا ہے یقیناً جان لے, حسین ابن علی کا پیغام ہے کہ دنیا اس کی امیدیں توڑ دیتی ہے. ہم سب نے دنیا سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں, پست چیزوں سے امیدیں لگائی ہیں. جو رشتہ ہمیں جوڑنا تھا اس رشتے کو توڑ دیا, اور اس رشتے کو جوڑ لیا جو پست رشتہ ہے, جس کے اندر پستی موجود ہے. جو حب دنیا کا اسیر ہو جاتا ہے وہ اس کی طمع کو مایوسی میں بدل دیتی ہے. جس کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے اور غلام ہو جاتا ہے, اسیر ہو جاتا ہے, قیدی ہو جاتا ہے حب دنیا میں, دنیا قید کر دیتی ہے اس کو, اس کی طمع, اس کی آرزوئیں, اس کی خواہشوں میں اسے صرف مایوسی ملتی ہے, صرف مایوسی. کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہو کہ ایک ایسا عمل انجام دینے کے لیے جس نے اللہ کو غضبناک کیا ہے. بہت نورانی کلمات ہیں یہ, افسوس ہے کہ ہم انہیں نہیں کھولتے, ان کو بیان نہیں کرتے یہاں پر. یہی دنیا کی خاطر انسان کیا نہیں کرتا ہے, اپنا ملک چھوڑ دیتا ہے, اپنے اقربا چھوڑ دیتا ہے, اپنی اولادیں چھوڑ دیتا ہے, سب کچھ ترک کر دیتا ہے دنیا کے لیے. وہ دنیا جو صرف دھوکہ دیتی ہے, جس کی صرف چمک ہے, جس میں صرف نا امیدی ہے, جس میں صرف مایوسی ہے, لیکن ڈوب جاتا ہے اسی لمزہ کو کھانے کے لیے. ایک دنیا کا پہلو کیا ہے آج کی تاریخ میں, آج کے دور میں؟ سیاست. ایک وہ سیاست ہے جو معاشرے میں عدل کو قائم کرنے کے لیے, یہ الہی سیاست ہے, یہ علوی سیاست ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں نا کہ جب بیٹھے تھے ایک جگہ پر جنگ صفین کے دوران, اپنی جوتی سی رہے تھے, پھٹا ہوا جوتا تھا, بالکل کئی پیون لگے تھے, پھر اسے جوڑ رہے تھے. ابن عباس سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں مولا, کوئی نئی لے لیں, کوئی نئی جوتی لے لیں, کوئی برانڈ, کوئی نیا کچھ آیا ہوگا وہ لے لیں. مولانا نے پوچھا, بتائیں ابن عباس, بتائیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. اس کی قیمت, آپ کسی کو پیسے دیں گے تو بھی نہیں لے گا یہ اتنی خستہ ہے. کہ جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت اس حکومت سے بھی زیادہ ہے, وہ حکومت جس سے علی عدل قائم نہ کر سکے. علی کو وہ پھٹی ہوئی جوتی زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس حکومت کے جس سے عدل قائم نہ ہو, جہاں پر ظلم ہو. یہ ایک الہی سیاست ہے. ایک سیاست ہے وہ نجس سیاست ہے, جو دنیا پرستی کی سیاست ہے, جس میں صرف سائس کو, حاکم کو اقتدار چاہیے, قدرت چاہیے اپنے مفاد کے لیے. پھر اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کہیں وہ لوگوں کا ہمدرد بن جاتا ہے, یا کہیں دین کو ٹول کی طرح استعمال کرتا ہے, جو بنی عباس نے کیا, کہ بنی عباس نے شیعت کو اہل بیت کو ایک ٹول کی طرح استعمال کیا حکومت میں آنے کے لیے. یہ وہ گندی سیاست ہے, یہ وہ نجس سیاست ہے, یہ وہ پست سیاست ہے جس کے اندر چمک ہے, لیکن یہ چمک ایسی ہے جو انسان کو نابود کر دیتی ہے. یہ علوی سیاست نہیں ہے, لیکن ہم آج اسی کے پیچھے ہیں, سبھی نجس چیزوں کے پیچھے ہیں. وہ سیاست جس میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کے ساتھ اپنی حزب بنا رہا ہوں, کن کے ساتھ بنا رہا ہوں, ان کے ساتھ جو دنیا کے بندے ہیں. اس حد تک کہ ایک شخص جو ایک شادی شدہ عورت کے شوہر سے طلاق کرائے, پھر اس کا عدہ بھی ختم نہ ہو اس سے پہلے اس سے شادی کر لے, وہ معصیت کار, وہ مجرم, ہم اس کی صف میں جا کر کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ ہمیں نجات دلائے گا. یہ وہی پستی ہے, یہ وہی اناس عبید دنیا ہے, یہ دنیا کے بندے جن کو پست چیزیں اچھی لگتی ہیں, بڑی پست چیزیں. ایک واقعہ مولانا رومی فرماتے ہیں, جولینوس ایک بڑا بہت بڑا فلسوف یونان کے تھے, فلسوفر بھی تھے, فلسوف بھی تھے, اور ایک طبیب بھی تھے, فزیشین بھی تھے, جراح بھی تھے, یعنی سرجن بھی تھے اور ڈاکٹر بھی تھے, بہت معروف شخصیت. ان کی اپنی ہسپتال تھا, اپنی کلینک تھی. ایک دن یہ کلینک میں آئے اور آ کر کے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے یہ دوا نکال کر کے دے. وہ شاگردوں نے جب دوا کا نام دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے کہ حضور یہ کیا ہے, یہ کیا آپ نے لکھ کے دیا ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ دوا تو پاگل پن کی دوا ہے, کہ جب کوئی بہت زیادہ پاگل ہو جاتا ہے تو اسے یہ دوا دی جاتی ہے. آپ اتنے بڑے فلسوف, طبیب, سرجن, ڈاکٹر, اتنی بڑی شخصیت, سارے عاقلانہ کام لوگ آپ کے پاس آتے علم لینے کے لیے, اور آپ یہ پاگل پن کی دوا کس کے لیے چاہیے؟ کہا آپ کی, کہا میرے لیے خود کے لیے چاہیے, میں نے کھانا اسے. آپ تو کسی جگہ سے میں پاگل نظر نہیں آتے ہو. چلی نیوز کہتے ہیں کہ نہیں, آج میں راستے سے آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک ماجرا پیش آیا. کہا میں نے دیکھا سامنے ایک پاگل کھڑا ہوا ہے, اس کے بال میلے کچیلے کپڑے, بالکل پاگل, مجنون سا انسان, دیوانہ, جو سب کو پتھر مارتا ہے. جب اس نے مجھے دیکھا, لوگ اس کے پاس سے گزرتے نہیں, ڈرتے کسی کو مار دے گا یہ, لیکن جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا, دیکھ کے مسکرا رہا تھا مجھے دیکھ کر. پھر میرے قریب آیا, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, پھر میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چلنے لگا. کچھ دیر چلا میرے ساتھ, پھر میں یہاں آ گیا. تو کہا اس سے کیا ہوا؟ کہ یہی تو ماجرا ہے کہ ایک پاگل نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا جو میں اسے پسند آیا. یہ تو دیوانہ ہے, یہ تو مجنون ہے, یعنی کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو اس میں اور مجھ میں مشترکہ ہے, کامن ہے. کچھ تو ہے نا اس میں اور مجھ میں جو اسے میں پسند آیا, باقی سب کو یہ پتھر مارتا ہے لیکن اسے میں اچھا لگا. یعنی میرے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی پاگل پن ہے جو یہ پاگل نے مجھے پسند کیا, اس لیے میں نے کہا کہ یہ دوا مجھے دے پاگل پن کی, کہ میں اپنا علاج کروں. عزیزان ایسے ہی ہوتا ہے. بہت پتے کی بات رومی نے, ملا رومی نے اس واقعے میں کی ہے کہ جب انسان کسی غلاظت کی طرف جاتا ہے, کسی پستی کی طرف جاتا ہے, کسی نجاست کی طرف جاتا ہے, کسی فاسد کے ساتھ پارٹی بن جاتا ہے, حزب بن جاتا ہے, تو جان لے ان دونوں کے اندر کوئی نہ کوئی مشترکات ضرور ہے, کچھ نہ کچھ ہے جو دونوں میں ایک ہے ضرور. کچھ تو ہے کہ جو دونوں کو دوست بنایا ہوا ہے, جس نے ان دونوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کیا. قرآن بھی کہتا ہے کہ طیبات جو ہیں وہ طیبات کی طرف جاتے ہیں, خبیثات جو ہیں وہ خبیثات کی طرف جاتے ہیں. یہ اصول ہے, قرآن کا اصول ہے, میرا آپ کا نہیں ہے, یہی ہے. جہاں پر طیبات ہوگی ان کی طرف طیبات آئے گی, جہاں خباثت ہوگی وہاں خباست آئے گی. تو اگر آج آپ کسی مومن کو دیکھیں, کسی مولانا کو دیکھیں, کسی ذاکر کو دیکھیں, کسی عالم کو دیکھیں, کسی دینی شخصیت کو دیکھیں, اگر کہیں خباست کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خباست کے اندر طیبات آ گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طیبات کے اندر کہیں خباست ہے, اس کے اندر کہیں ہے. رومی کہتے ہیں اسی واقعے کے کو ادامہ دیتے ہوئے کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. اگر فارسی میں اسے بیان کریں تو بڑی پرلذت ہے وہ جملہ, اگر مل جائے تو درود پڑے. کہتے ہیں کہ ان حکیم گفت دیدم ہم تو کی در بیابانن زاگربا لک لکی. کہتے ایک حکیم نے کہا کہ میں نے بیابان میں ایک کوے کو دیکھا اور ایک ہنس کو دیکھا. ہنس جو ہوتا ہے وہ خوبصورت جانور ہوتا ہے, بڑا سفید پرندہ ہوتا ہے جو دریا سے مچھلی نکال کر بھی کھاتا ہے, بڑا خوبصورت انداز سے چلتا بھی ہے اڑتا بھی ہے. اور کوا جو ہے وہ بڑا بےہودہ سا کالا, صرف آواز نکالتا ہے, شور کرتا ہے. اس کے شور کا نتیجہ کچھ بھی نہیں. کوا اگر دو مہینہ بھی کہیں بیٹھا رہ جائے, چھت پر بیٹھا رہ جائے, اسے کوئی سٹیج بنا کر کے بٹھا دے, اسے کوئی خیمہ لگا کر کے بٹھا دے, وہ صرف اندر کائیں کائیں کرے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا, نتیجہ اس کا کچھ بھی. کوے کو صرف چتھڑے مل جائے کچھ گوشت کے بچے ہوئے, وہ تو جو بچ جاتے ہیں, چربیاں ہوتی جو نہیں پکاتے ہیں, وہ ڈال دے کوے کے آگے, بس کوا خوش ہو جاتا ہے. اس کی آواز بےہودہ, اس کی غذا بےہودہ, اس کا جسم بدصورت. یہ ہنس جو یہ بڑا خوبصورت ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک حکیم نے یہ دیکھا کہ میں نے ایک بیابان میں ایک کوے کو اور ایک ہنس کو ساتھ میں چلتے ہوئے دیکھا. در عجب مانند بے جستم حالش ان. بڑا عجیب لگا مجھے کہ یہ کیا ماجرا ہے, ان دونوں میں تو کوئی بھی چیز ایک نہیں, نہ رنگ ایک ہے, نہ آواز ایک ہے, نہ غذا ایک ہے, کچھ بھی تو ایک نہیں ہے ان کے اندر. کہ میں نے جستجو کی کہ یہ ماجرا کیا ہے. تاچی قدر مشترکہ یا ہم نشن, کہ کوئی تو ان کے اندر مشترکہ قدر ہوگی جس کی وجہ سے یہ ساتھ میں دوست بن کے چل رہے ہیں. بالکل ان میں تو دوستی کی کوئی شائبہ نظر نہیں آتا. کہتے عجب ہے میرے لیے کہ یہ کیا ماجرا ہے. شن شدن نزدیک من حیران و دنگ. کہتے جب میں نزدیک پہنچا تو حیران ہو گیا بالکل دیکھ کر کے ماجرا کیا ہے یہ. کہ بڑا حیران ہو گیا, عجیب دنگ رہ گیا کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ساتھ میں دوڑ رہے ہیں, چل رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, ساتھ میں پارٹیوں میں ہوتے, جلسوں میں ہوتے, نمازوں میں ہوتے, یہاں ہوتے, وہاں ہوتے, اسٹیجوں پہ ہوتے, ووٹوں میں ہوتے, الیکشن میں ہوتے, یہ کوا اور ہنس یہ کیوں ساتھ ساتھ, ایک ساتھ یہ کیسے ہو گئے, وحدت ہو گئی ان میں, کیسے یہ وحدت کوے اور ہنس کے بیچ میں ہو گئی ہے. خود بے دیدم, میں نے خود دیکھا, خود بے دیدم ہر دو ان بودن لنگ. میں نے دیکھا کہ دونوں لنگڑے تھے, دونوں کے پیر لنگڑے تھے. یہ لنگڑے پن نے ان کو دوستی کرا دی. اب دونوں اڑ نہیں سکتے تھے, دونوں لنگڑے تھے, اس لیے ان میں ساتھ میں دوستی ہو گئی. کچھ نہ کچھ ان میں مشترکہ تھا. یہ مشترکات یہ تھی کہ دونوں لنگ تھے, ملنگ تھے, اس لیے دوستی دونوں میں ہو گئی. اگر کوئی ملنگ سے وحدت کر لے تو جان لے اس کے اندر بھی لنگ ہے, اس کے اندر بھی ملنگیت موجود ہے. یہ حکمت ہے ایک حکیم کی, اور ایسے ہی ہوتا ہے. قرآن نے بھی اس کی تائید یہی کی, یہ مشترکات جہاں ہوگی وہاں پر دوستی ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ ایک رگ کہیں نہ کہیں, سن کہیں نہ کہیں ملنی چاہیے. اسی لیے ابا عبداللہ نے, سیرت ابا عبداللہ نے اس اپنے جملے میں 28 رجب کو ایک جملہ کہا. یہ جملہ اسی بات پر ہے کہ مثلی لا یبایو مثلو, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جس میں مجھ جیسی صفات ہوگی وہ یزید جیسے کی صفات کی طرف کبھی جا نہیں سکتا, وہ تاغوت کی ظالم کی بیعت کبھی کر نہیں سکتا, وہ تاغوت کی ظالم کی پارٹی کا حصہ کبھی بن نہیں سکتا، وہ ظالم اور طاغوت کی پارلیمنٹ میں کرسی کبھی لے نہیں سکتا. اگر اس نے یہ کیا تو سب سے پہلے مجھ جیسا نہیں ہے وہ، اس کے اندر کچھ ایسی صفات ہے جو اس یزید جیسے کی صفات اس میں آ گئی ہے. اور ایک بڑی عام صفات ہے جو سیاستدانوں میں ہوتی، وہ ہے جا پرستی، جا طلبی، اقتدار، شہرت، ریاست. یہ بیماری ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی پستی ہے. روایت میں بھی ہے کہ اگر کسی انسان کو، کسی مومن کو پرکھنا ہے، کیسے پرکھیں؟ پہلے اس کی عبادت کو دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ سفر کر کے اس کے اخلاق کو دیکھیں، پھر اس کے مالی امور کو دیکھیں کہ یہ مالی امور میں، معاملات میں کس طرح کا ہے، قرض لیتا ہے، دیتا ہے یا نہیں واپس. یہ تو نہیں ہے قرض حسنہ بول کے لے لیا، وہ کہتے ہیں نا قرض حسنہ، یعنی ہنستے ہنستے کہہ دینا کہ نہیں دے سکتے. ہاں ہنسنا یعنی ہنسنا ہے، وہ قرض ہنسنا یعنی قرض لے کر ہنس دو آپ بس تمام، وہ تو نہیں ہے اس کے اندر کہیں. یہ سب کچھ اگر ٹھیک نظر آئے تو آخری ایک صفت اس میں دیکھو، وہ کیا ہے کہ یہ اس کے اندر ریاست کا شوق تو نہیں ہے، حاکمیت کا شوق تو نہیں ہے، کرسی کا شوق تو نہیں ہے اس کے اندر. یہ آخری معیار ہے پرکھنے کا، اس پہ پاس ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں. اقتدار کے شوقین اقتدار کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو امامت کے شوقین ہوتے ہیں، جن کو امامت کی طلب ہوتی ہے، جن کو نظام امامت چاہیے، وہ اس نظام کی طرف آتے ہیں. مشترکات کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. جو نظام امامت کو چھوڑ دے اور طاغوتی نظام کی طرف جائے، پھر یہ وہی کوے اور ہنس والا چکر ہے کہ کہیں نہ کہیں لنگ دونوں میں موجود ہے، دونوں میں کوئی نہ کوئی مشترکات موجود ہے. ان یکی خورشید علیین بود و ان دیگر خفاش کس سجین بود. کہتے ہیں کہ رومی کہتے ہیں کہ ایک باز خاص شہبازی کے وہ ارزش بود، ایک شہباز جو ہے اس کی ارزش یہ کہ آسمانوں میں جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شہباز کی دوستی الو سے ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ الو جو نیچے زمین پر ہے، شہباز جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، اس کی دوستی الو سے ہو جائے؟ لیکن آج دیکھیں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ہر شاخ پہ الو ہے، شہبازی چھوڑ دیئے. ان یکی خورشید علیین بود، ایک یہ ہے کہ جو خورشید سورج کی طرف بڑھتا ہے آسمانوں میں، اور ایک چمگادڑ ہے. وہ ان دیگر خفاش کس سجین بود، جو صرف زندانوں میں رہنا پسند کرتا ہے، اندھیروں میں رہنا پسند کرتا ہے. کتنا فرق ہے دونوں میں، لیکن پھر بھی ایک ہو گئے. کیوں ایک ہو گئے؟ الناس عبیدت دنیا، کیونکہ دنیا کے بندے ہیں یہ، انہیں دنیا چاہیے. کچھ کو دنیا دولت کی شکل میں چاہیے، کچھ کو دنیا شہوت کی شکل میں چاہیے، کچھ کو دنیا اموال کی شکل میں چاہیے، مال کی شکل میں چاہیے، کچھ کو دنیا اقتدار کی شکل میں چاہیے. عمر ابن سعد کربلا میں اقتدار کے لیے آیا، اس لیے آیا کربلا میں، ورنہ اس کے اندر مشترکات نہیں تھی یزید کے ساتھ ہونے کی، لیکن پھر بھی ہو گیا کیونکہ اقتدار کے لیے. یہ ہے الناس عبیدت دنیا، کہ یہ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں یہ. اور جب انسان دنیا کا غلام بن جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ دین اب صرف اس کی زبان پہ چسکوں کی طرح رہتا ہے، دین سے صرف اپنے ہونٹوں کو تر کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. دین اس کی زندگی سے عملی طور پہ چلا جاتا ہے، دین صرف زبان پہ، جہاں دین کو استعمال کرنا ہے وہاں دین کو استعمال کرے گا، جہاں دین کے نام پہ ووٹ لینا ہے دین کو لے آئے گا. کوئی رسول اللہ کے نام پہ ووٹ مانگے گا، کوئی علی کے نام پہ ووٹ مانگے گا، کوئی حسین کے نام پہ ووٹ مانگے گا، کوئی ازواج رسول کے نام پہ ووٹ مانگے گا. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے دین کو صرف اپنی زبان پہ، اپنے ہونٹوں پہ چسکا لینے کے لیے، نم کرنے کے لیے رکھا ہے. دین ان کی زندگیوں میں نہیں ہے. دین اسی کی زندگی میں آ سکتا ہے جو دنیا کا عبد نہیں ہے، جو اللہ کا عبد ہے، جو صرف اللہ کی فرمان روی پہ چلتا ہے، جسے صرف اللہ کا فرمان چاہیے, جسے صرف اللہ کا نظام چاہیے, جو کسی اور کو ماں سوا خدا کے قبول نہیں کرتا. اور یہی کام حسین ابن علی نے کیا. ابا عبداللہ کی سیرت ہی یہی ہے. کیوں ابا عبداللہ ان جملوں کو فرما رہے ہیں؟ اسی لیے کہ تم سمجھ لو کہ تمہیں کس کے عبد بننا ہے, کس کے عبد بننا ہے, کس کے ساتھ ہونا ہے, کس کے ساتھ تمہارے اندر مشترکات ہونی چاہیے. عزیز من, اس شب میں, اس دن میں یہ فیصلہ کریں ہم کہ آیا حسین ابن علی کے ساتھ ہیں ہم یا کسی اور کے ساتھ ہیں. اس ایک معیار پہ کم از کم فیصلہ کر لے کہ میں کس کا عبد ہوں. آیا میں پست چیزوں کے پیچھے ہوں؟ اب پست چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ذرا اس کی قرآن کی فہرست دیکھیں, اس نے قرآن نے جو بتائی ہے, تاکہ پھر پتا چل جائے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اس وقت. قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. قرآن کہتا ہے کہ انسان کے لیے زینت بنائی ہے. زُيِّنَ یعنی زینت, خوبصورت, سجی دھجی چیزیں, تزہین کرنا, زینت کرنا کسی چیز کو. عورتیں کرتی ہیں زینت اپنی, آپ گھر کی تزہین کرتے ہیں, سجاتے ہیں نا گھر کو تاکہ اچھا لگے. بہت سی زینت کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں اکثر ایسی ہوتی چیزیں, چمک والی ہوتی ہے, کچھ اور چیزیں ہوتی, لا کر کے لگا دیتے ہیں دیواروں پر, کچھ رسیاں لگا دیتے ہیں, کچھ کاغذ. یہ کسی کام کی نہیں ہوتی, صرف اس پروگرام کے لیے, تزہین کے لیے ہوتی, تاکہ لوگوں کو اچھا لگے, ماحول اچھا لگے. قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ وَمِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَقَنَاطِيرَ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ. کیا چیزیں زینت بنائی گئی ہیں؟ حب شہوات, نہ کہ شہوت, حب شہوت. کن چیزوں کی حب شہوت؟ عورت, اولاد, مال کا جمع کرنا, سونا چاندی کا جمع کرنا, گھوڑے یعنی آج کی اصطلاحات میں گاڑیاں, کھیت کھلیان یعنی جاب, فیکٹریاں, بزنس, اور یہ ساری چیزیں, یہ جو متاع دنیا ہے, اسے زینت بنا کے پیش کیا گیا ہے. کیسے زینت بنی ہے؟ حب شہوات, نہ کہ ان چیزوں کو صرف پانا, ان چیزوں کی خواہش سے محبت کرنا. فرق ہے دونوں چیزوں میں. حب شہوات ہے, نہ شہوت ہے صرف. شہوت یعنی پا لینا, حب شہوات یعنی پا لینے سے محبت کرنا, اس سے قریب کرنا. میں مثال سمجھاؤں آپ کو. ایک شخص سے بوڑھا ہو گیا ہے, 50 سال 60 سال کا ہے, اس کے پاس کئی ملین ڈالر رکھے ہیں بینک میں. اب اس کو زندگی گزارنے کے لیے چند لاکھ ڈالر کافی ہے, چند لاکھ شاید دینار کافی ہے باقی کی زندگی میں. لیکن پھر بھی اتنا جمع کر کے رکھا ہے اس نے, یہ اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے, کام نہیں آئے گا, لیکن دے گا نہیں کسی کو. کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ محبت ہے اس سے. یہی حب شہوت ہے, اور کی آرزو ہے, خواہش ہے کہ اور ہو, اس سے محبت ہے اس کی. گھر ہے مثال کے طور پر, ایک گھر کافی انسان کو رہنے کے لیے. کتنی پراپرٹیاں لیتے ہیں, کتنی زمینیں لیتے ہیں, کتنے مکان بناتے ہیں, کتنے فلیٹ بناتے ہیں, رہتے کتنوں میں ہو؟ ایک گھر میں, اس کے بھی ایک کمرے میں, اس کے کمرے میں بھی ایک صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہو یا ایک بستر پہ چلے جاتے ہو. وہ پورا گھر بھی ایک دن میں استعمال نہیں ہوتا, لیکن آرزو محبت اتنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو. یہی دنیا ہے. جو اس کا بندہ بن جائے, جس کے اندر یہ حب شہوت ہو, یہی متاع دنیا ہے. ذالک متاع حیات دنیا, دنیا کی حیات, دنیا کی بندگی یہی ہے. اگر گاڑیوں سے محبت ہے, اچھی لگتی نا گاڑی, ایک بی ایم ڈبلو گزری, دل کرتا ہے میرے پاس بھی یہ ہونی, بس یہی حب شہوت ہے. جہاں دل کرتا ہے کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, جہاں دل کرتا ہے کہ یہ گاڑی کیوں نہیں ہے, دل کرتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے, اتنا دولت میرے پاس کیوں نہیں ہے, یہی حب شہوت ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ یہ متاع ہے تمہاری لیکن دنیا کی حیات کے لیے. واللہ عندہ حسن المآب, جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت زیادہ عالی ہے. لیکن اللہ کے پاس جو ہے اسے حاصل کرنے کے لیے یہ چھوڑنا ہوگا, یہ حیات دنیا کو ترک کرنا ہوگا, یہ دنیا کی بندگی کو چھوڑنا ہوگا. الناس عبید الدنیا, دنیا کے بندے نہ بنو. اکثر دنیا کے بندے, اکثر, اب عبداللہ کہتے ہیں اکثریت, اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اکثریت حسین کے سامنے تھی, اکثریت اب عبداللہ کے مقابلے میں تھی. جو میدان جنگ میں تلوار لے کر کھڑے تھے وہ بھی دنیا کے عبد تھے, جو کوفے میں خاموش بیٹھے تھے وہ بھی دنیا کے عبد تھے, جو مدینے میں حرم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی دنیا کے عبد تھے, جو مکہ میں حج کر رہے تھے وہ بھی دنیا کے عبد تھے. ساروں نے اب عبداللہ کو دنیا کی خاطر ترک کیا, دنیا کی عبودیت میں. نتیجہ کیا نکلا؟ دین صرف چسکوں میں رہ گیا, دین صرف کعبے کا طواف رہ گیا, دین صرف حرم کی زیارت رہ گئی, دین صرف تسبیح رہ گیا, دین صرف ورد رہ گیا, اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ اصل دین تو کربلا میں تھا, اصل دیندار کا مقام تو کربلا کے میدان میں تھا. تو کہاں بیٹھا ہے؟ جو بیٹھا ہے مدینے میں, وہ جو بیٹھا ہے مکے میں, وہ جو بیٹھا ہے کوفے میں, وہ کون ہے؟ وہ کس طرح کا دیندار ہے؟ وہ یہی دیندار ہے اس کے لیے اب عبداللہ کہتے کہ دین صرف زبانوں پر ہے اور کچھ بھی نہیں. جس سے اپنے ہونٹوں کو تر کرتا ہے, وہ تھوک نکالتا ہے اپنی زبان سے, دین کو تھوک کی طرح استعمال کرتا ہے کہ ہونٹ تر ہو جائے, تھوڑی سی عزاداری کر لے گا, تھوڑے سے نظر و نیاز کر لے گا, تھوڑے سے لنگر چلا لے گا, تھوڑی سی مجلس کر لے گا, یہ وہ دین ہے. لیکن جو دنیا کا بندہ ہوتا ہے وہ مدینے سے لے کر کے آخری خون کے قطرے تک حسین کے ساتھ ہوتا ہے, وہ جو اللہ کا عبد ہوتا ہے. کیونکہ اس کے اندر حب شہوات نہیں ہے, اسے نہ گھوڑوں کی محبت ہے, اسے نہ گاڑی کی محبت ہے, اسے نہ زن کی محبت ہے, اسے نہ اولاد کی محبت ہے, کسی چیز سے حب نہیں ہے اسے دین کی خاطر. یہ حسین ابن علی فرماتے ہیں, یہ تجدید عہد انسان کرے ان ایام میں, ان شبوں میں یہ تجدید ہونی چاہیے اس کی کہ میں نے کون سا رشتہ حسین ابن علی کے ساتھ جوڑا ہے. وہ رشتہ جو شہادت کے بعد شروع ہوتا ہے, ایک قوم کا جو پیدا ہوگی اور روئے گی, جو شہادت سے پہلے حسین کے ساتھ نہیں ہے. جو شخص اس رشتے کو قبول کرتا ہے کہ حسین ابن علی سے میرا رشتہ صرف رونے کا ہے, وہ اس کا رشتہ شہادت سے پہلے نہیں ہے. یعنی اگر 61 ہجری میں بھی ہوتا تو وہ حسین کے مرنے کا انتظار کرتا کہ حسین کی شہادت کے بعد میں وہ قوم ہوں جو گریا کروں گی. وہ کربلا میں کبھی نہیں پہنچتا, وہ نہیں پہنچتا کربلا میں. یہ حسین ابن علی کے کلمات کی نورانیت ہے, یہ حسین ابن علی کی سیرت ہے کہ کہیں بھی حسین ابن علی دنیا کی عبودیت میں نہیں ہے. جو حسین کے ساتھ آئے ہیں وہ الناس عبید دنیا نہیں ہے, وہ الناس عبید اللہ ہے, اللہ کے عبد ہے, وہ خدا کے بندے ہیں جو حسین کے ساتھ ہیں, وہ دنیا کے عبد نہیں ہے. دنیا کے عبد حسین کے مقابلے میں ہے, یا ظالمین ہے, یا قاتلین ہے, یا ساقطین ہے, یا قائدین ہے. ان معیارات کو اپنی زندگیوں میں لائیں, ان معیارات کو. کیوں کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم ہر جگہ, ہر جگہ کنفیوز ہوتے ہیں. کنفیوژن جن کے پاس حسین ابن علی جیسی ہستی موجود ہو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. آج 1400 سال کے بعد جب سارا ماجرا کربلا کا بالکل کلیئر ہے ہمارے سامنے, اس کے بعد اگر کنفیوز ہوتے ہیں تو اس وقت ہوتے تو کیا کرتے, کتنے کنفیوز ہوتے ہیں اس وقت. آج کنفیوز ہے نا, نہیں پتا کہ حسینی راستہ کون سا ہے. آیا حسینی راستہ ووٹوں کا راستہ ہے؟ آیا حسینی راستہ تاغوتوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا راستہ ہے؟ آیا حسینی راستہ تاغوتوں کی چاپلوسی کرنے کا راستہ ہے؟ آیا حسینی راستہ تاغوتوں کے جھنڈوں کے نیچے کھڑے رہنے کا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے حسینی راستہ. کیوں کنفیوز ہے؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیوں حسین ابن علی کی وہ جہاد سمجھ میں نہیں آتا، وہ جستجو سمجھ میں نہیں آتی، وہ قیام سمجھ میں نہیں آتا؟ کیوں قیام کیا؟ کیوں کربلا برپا ہوئی؟ کربلا اسی لیے برپا ہوتی ہے، کربلا کیوں برپا ہوتی ہے؟ کربلا اس لیے برپا ہوتی ہے کہ وہ امت جسے میدان میں آنا تھا وہ میدان چھوڑ کر تاغوتوں کے ایوانوں کے پیچھے چلی جاتی ہے، تب کربلا برپا ہوتی ہے۔ اگر امت میدان میں ہوتی تو حسین کو میدان میں نہیں آنا پڑتا، اگر امت میدان میں ہوتی تو کبھی تاغوت میدان میں نہیں ہوتا۔ تاغوت کا میدان میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امت میدان میں نہیں ہے۔ آج دنیا میں ظلم ہوتا ہے اتنا، اب سب سے تازہ ترین جو ظلم چل رہا ہے اس وقت سارے میڈیا میں، اس وقت جس کا ہنگامہ، اب کافی طولانی عرصے کے بعد میڈیا میں تھوڑی سی ہوا اس کی چلی ہے، وہ ہے کشمیر کا مسئلہ۔ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے اس وقت انتہا ہے ظلم کی۔ ایک صحافی خارجی باہر کا یورپین، اس نے لکھا ہے یہ کہ کشمیر میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں یہ سب اسرائیل کی ٹریننگ پر ہے جو ہندوستان کی حکومت کر رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ہندوستانی افواج نے۔ 7 سال سے لے کر 70 سال کی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کی، کئی ہزاروں جوان بوڑھے عورت مرد دانشجو عالم ہر ایک پہ ظلم کیا، ہر ایک طبقے پہ سوائے ایک طبقے کے۔ ایک طبقہ کشمیر میں محفوظ تھا اور محفوظ ہے، جس پر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اور بہت شرمندگی کے ساتھ مجھے یہ جملہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، بہت شرمندگی کے ساتھ، کہ وہ طبقہ کون ہے؟ وہ طبقہ شیعہ ہے، شیعہ پہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ کیوں ظلم نہیں ہے؟ کیوں کوفی پہ ظلم نہیں ہوا؟ کیوں مدینے میں رہنے والوں پہ ظلم نہیں ہوا؟ کیوں کربلا میں ہوا حسین ابن علی پر؟ کیونکہ وہ گھروں میں بیٹھے تھے۔ شیعہ پہ کوئی ظلم نہیں ہے کیونکہ شیعہ ظالم حکومت کا حامی ہے، ہندی شیعہ اس وقت ظالم حکومت کی حمایت میں۔ ایک واقعہ ایسا گزرا پچھلے سال میرے ساتھ، خود نہیں بیان کرنا چاہیے لیکن میں تھوڑا سا مخفی انداز میں بیان کروں، بہرحال اس نے بہت مجھے بے چین کیا اس واقعے نے۔ ایک عزیز حکومت کے ساتھ ہی کارمند ہے، بڑے پوزیشن پر ہے حکومت کی، اسی علاقے میں جہاں ظلم ہو رہا ہے شدت کے ساتھ، بڑے سینئر پوزیشن پر، بزرگوار ہیں، مریض بھی تھے، اللہ نے ان کو دوسری زندگی دی۔ ان کو بار بار یہ پیغام پہنچاتے تھے کہ آپ یہ تاغوتوں کی خدمت چھوڑ دیں، ان کی نوکری چھوڑ دیں، یہ موت کے منہ سے اللہ نے آپ کو نکالا ہے، ابھی ایج بھی ہو گئی ہے، چھوڑ دیں۔ اتفاق ہوا ان سے ملنے کا تو اپنے انداز کے مطابق میں نے بالکل پوچھ لیا ان سے کہ صاحب آپ یہ جو کر رہے ہیں، میں نے پوچھا آپ کی ریٹائرمنٹ کا کتنا عرصہ باقی ہے؟ ایک سال باقی ہے۔ کہ میں نے کہا ایک سال میں آپ ریٹائر ہونے والے ہو نا، وہ آپ کو اجبارن نکالیں گے، کم از کم ایک سال سے پہلے ہی اپنے آپ کو وہاں سے استعفیٰ دے دیں، نکل جائیں۔ ظلم شدت پہ ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، بچوں کی عورتوں کی بے حرمتی جو حکومت کر رہی ہے، آپ ان کے خدمت گزار بنے ہوئے ہو۔ انہوں نے جو جواب دیا مجھے، اس جواب نے دل دہلا دیا کہ ایک شیعہ رہبر کا ماننے والا، یہ کیسے اس کی سوچ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہو نا بات تو صحیح ہے، لیکن میرا ایک پروموشن باقی ہے ابھی۔ الناس عبیدت دنیا، یہی مجھے اب عبداللہ کا یہ جملہ وہی یاد ہے، الناس عبیدت دنیا کا، میرا ایک پروموشن باقی ہے۔ نے کہا کیا ہوگا اس پروموشن سے؟ اب تو ریٹائر ہونے والے۔ کہا ایک پروموشن بڑھ جائے گا تو میری تنخواہ ایک گریڈ بڑھ جائے گی، تو پینشن جو چلے گا باقی زندگی میں وہ زیادہ تنخواہ پہ چلے گا۔ تمہارا پینشن، تمہارے چند روپے ان مظلوموں کی آہوں سے زیادہ قیمتی ہے، یہ ہے دنیا کے بندے، الناس و عبید الدنیا، یہ ہے دنیا. صرف یہاں پر دین صرف زبان پہ رہ جاتا ہے، یہ نعرے، یہ شعار، لبیک خامنائی، رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے. وہ رہبر نے اس مسئلے پہ کہا ہے، وہ رہبر نے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم اس وقت یہ حکومت کر رہی ہے، اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. وہی رہبر کے شعار زبان پہ ہو اور عبودیت ان کی ہو، یہ وہی تفسیر ہے اس جملے کی، ابا عبداللہ کی، الناس و عبید الدنیا، کہ دنیا کے بندے. دیکھ لیں آج پاکستان میں بھی یہی حال ہے، تاغوتوں کی خدمت گزاری، تاغوتوں کے سائے میں، تاغوتوں کے ساتھ، ہر توقعات تاغوت سے کہ وہ ہماری مشکل کو حل کریں گے. کیوں نہیں آتے نظام امامت کی طرف؟ ابا عبداللہ کے پاس بھی تو یہی راستہ دیا تھا نا یزید نے، یا بیعت کر لو یا میری پارٹی کا حصہ بن جاؤ، مجھے ووٹ دے دو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے بیچ میں کچھ شخصیتوں نے سیٹلمنٹ کیا کہ ابا عبداللہ آپ ایک کام کریں، آپ ووٹ بھی نہ دیں، مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بچا لیں گے، صرف خاموش ہو جائیں، صرف ساکت ہو جائیں، صرف خاموش ہو جائیں، ہم کر لیں گے ڈیل یزید کے ساتھ، صرف گوشہ نشین ہو جائے، صرف بیٹھ جائے، نہ بولے اس نظام کے خلاف، نہ قیام کرے اس نظام کے خلاف، نہ بات کرے نظام امامت کی، نہ بات کرے ولایت کی، نہ یزیدیت کی تنبیہ کرے، نہ یزیدیت پہ تنقید کرے، خاموش ہو جائے صرف. کہنا مثلی لا یبایو مثلو، اگر دنیا کی ساری زمین حسین پر تنگ ہو جائے تب بھی حسین یزید کے آگے خاموش نہیں بیٹھے گا. کدھر ہے یہ سیرت حسین ابن علی ہمارے اندر؟ کہاں ہے یہ سیرت؟ ہے یہ نظر آتی کہیں مومنین میں؟ کدھر ہے یہ؟ دنیا کی بندگی سے باہر نکلے تب یہ چیز آئے گی اندر. عبد دنیا کبھی نہیں آ سکتا اس میدان میں. آگے تھوڑا سا آگے چلے گا جو اسیر ہے. اب عبداللہ کہتے ہیں اس خطبے میں کہ دنیا کا جو اسیر ہو، جس کے گردن میں زنجیر دنیا نے ڈالی ہو، کھینچ لے گی اسے. آج کتنے آپ برادران ہوتے جو ارادہ کرتے کہ ہمیں جانا ہے عروۃ الوثقی میں، جانا ہے وہاں خدمت کرنا ہے، ارادہ کرتے، کبھی ہوتا ارادہ پھر ٹوٹ جاتا ہے. کیوں ٹوٹتا یہ ارادہ؟ یہ کہیں نہ کہیں وہ دنیا کی محبت بیچ میں ہوتی ہے، وہ شائبہ ہوتا ہے اندر، کھینچ کر کے لے آتی یہاں پر. یہ وہ معاشرے، یہ وہ ماحول ہے جہاں وہ چمک ہے، وہ رمک ہے جو کھینچتی ہے انسان کو. وہ لذتیں، وہ ایئر کنڈیشن کمرے، وہ مست قالین، وہ بستر، وہ سہولتیں، وہ بجلی، یہ گیس، یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. آیا تاریخ میں یہ ساری چیزیں تھیں؟ انسان نے زندگی نہیں گزاری اس کے بنا. آیا ائمہ اور انبیاء کے دور میں اے سی تھا؟ آیا ان کے دور کے اندر ہیٹر تھے؟ آیا ان کے دور میں گیس تھے؟ نہیں گزاری زندگی اس دور میں لوگوں نے. لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی یہی پستیاں ہیں جن کی خاطر ہم اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتے، چھوڑ دیتے، ساری زندگی لگا دیتے ہیں تھوڑا سا کچھ بنانے کے لیے، تھوڑا سا، ساری زندگی تھوڑا سا کچھ بن جائے، وہ بھی اپنے کام نہیں آتا، پتہ نہیں اولاد کیا کرتی اس کے ساتھ، اپنے کام نہیں آتا وہ بھی، اب بڑھاپے میں کیا لذت لوگے اس سے؟ ساری زندگی جو بنائی اس سے بھی لذت نہیں لے سکتے ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پوری زندگی لگا دیتے ہیں، یہ انڈیا میں بہت زیادہ ہے، بڑے شہروں میں، بمبئی میں ساری زندگی لوگ لگاتے ہیں ایک چھوٹا سا 300-400 فٹ کا، دو مرحلے کا گھر لینے کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے، پوری زندگی بینکوں کے لون ادا کرتے، پوری زندگی. یہ جو آپ سمجھتے یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں بڑے ٹھاٹ سے رہتے، یہ سارے کے سارے مخروز ہیں بینکوں کے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، یہ سارے گھر انہوں نے مارٹگیج پہ، رہنوں پہ لیے ہوئے ہیں، ساری زندگی وہاں کی ولایت میں رہتے ہیں، برطانیہ کی خدمتیں کرتے ہیں، یورپ کی غلامیاں کرتے ہیں، ان کے پاس اپنا ایک گھر بھی نہیں ہوتا، 25-25 سال کے رہن لیتے ہیں، 25 سال زندگی کے گزر جاتے ہیں تب جا کے گھر ہوتا ہے ان کا. آج ان سے پوچھو جو برطانیہ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو ایک کال کر کے آپ پوچھو کہ رمضان کے 10 دن افطاری کرا سکتے ہو آپ پاکستان میں؟ کرا سکتے ہو آپ؟ کویت میں دینار کمانے والوں سے پوچھو، کر سکتے ہو یہ کام؟ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو. 25-25 سال سے پڑے ہو، 50-50 سال نسلیں تمہاری امریکہ میں، برطانیہ میں، گلف میں گزر گئی ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو. پھر کیا پایا تم نے؟ کیا حاصل کیا؟ کم از کم اپنے وطن میں، اپنے مسلمانوں میں، اپنے با ایمان میں رہ کے ایک مبارزے کی زندگی گزارتے تو حسین ابن علی کی نعمت تو ملتی تمہیں اس راستے کی، یا رہ کر کے کچھ نہیں پاؤ تو کیا فائدہ اس کا؟ یہ دنیا کی چمک ہے، یہ دنیا ہے جو ساری امیدوں کو توڑ دیتی ہے. ہم نے امیدیں لگائی ہیں، یہ دنیا امیدیں ختم کر دیتی ہے. الناس ابید الدنیا. اب دین تو چاہیے نا زندگی میں، چسکے کے لیے تو دین چاہیے نا. دنیا کے پیچھے چلے جائے اور دین چھوڑ دے. اسی لیے اب عبداللہ کہتے کہ دین ہے لیکن صرف ہونٹوں کو نم کرنے کے لیے، اتنا سا دین ہے، نمک کی طرح دین ہے، نمک ٹیسٹ کے لیے دین ہے. ٹیسٹ مل جائے دین کا، آیا دین کے درد مند ہو؟ درد ہے دین کا کہیں؟ اگر درد ہوتا دین کا تو اس نظام کو، اس صحیح دین کو، اس ناب دین کو پہنچاتے نہ کہیں، نکلتے نہ باہر. آیا درد کا، دین کا درد ہوتا تو ظالمین کے خلاف بولتے تو صحیح. اکثر ہندوستان میں یہ مشکل ہے، علماء کہتے جی کشمیر کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، نہیں بول سکتے اس پہ، وہ تحریک ٹھیک نہیں ہے. چلے مان لے تحریک ٹھیک نہیں ہے، ہمیں تحریک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آیا یہ ظلم ٹھیک ہے؟ یہ 7-7 سال 8-8 سال کی بچیوں کی آبرو ریزی فوجی درندے کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ قبول ہے تمہیں؟ کیونکہ تحریک غلط ہے اس لیے یہ ظلم بھی قبول ہے. امیر المومنین کو ایک یہودی کی عورت کی پیر سے کھینچی ہوئی پازیب قبول نہیں ہے کہ کوئی کھینچ لے، ایک یہودی عورت کی پیر سے، یہ زیادتی قبول نہیں ہے. تمہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی، عورتوں کی آبرو کا لوٹنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھروں سے ان کے جسم کو تباہ کر دینا، یہ قبول ہے صرف اس لیے کہ وہ تحریک کوئی وہابی کوئی سنی چلا رہا ہے، اس لیے کہ کوئی اور ملک اس میں مداخلت کر رہا ہے، اس لیے یہ ظلم پہ بھی تم اپنی آنکھیں بند کر لو گے؟ آیا ظلم کی مذمت کرنا تم کو کسی نے روکا ہے ظلم کی مذمت سے؟ کیا آیا انٹرنیشنل قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ظلم کی مذمت کرو؟ لیکن نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اور ایک وجہ ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلی گفتگو میں وہ پہلو کہ کیوں یہ سکوت ہے، کون سی وہ سیرت میں کمی ہے، وہ سیرت کا کون سا پہلو ہے حسین ابن علی کا جو ہم نے نہیں اختیار کیا، وہ سیرت کا پہلو جو جناب زینب میں بھی تھا، وہ سیرت کا پہلو جو امام زین العابدین میں بھی تھا، نمایاں تھا جو کربلا میں، جس سے ہم دور ہو چکے. یہ سیرت کے ایک ایک پہلو کو کھولنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا پرستی، یہ دنیا کی محبت، یہ حب شہوات، یہ وہ چیزیں ہیں. ہے روایت میں ہے کہ علماء کی آفات میں ایک بڑی آفت علماء کی حب ریاست ہے، اقتدار کا شوق، چاہے اقتدار مسجد کا ہو، اقتدار کسی امام بارگاہ کا ہو، کسی انجمن کا ہو، کسی تنظیم کا ہو یا حکومتی، اس کی محبت، ریاست کی محبت، یہ علماء کے آفات میں سے. عالم فاسد ہو جاتا ہے اس کے اندر اگر یہ محبت آ جائے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کس کے ساتھ کھڑا ہوں میں، فاسد کے ساتھ کھڑا ہوں، ڈانسر کے ساتھ کھڑا ہوں، بلے باز کے ساتھ کھڑا ہوں، پادری کے ساتھ کھڑا ہوں، کس کے ساتھ کھڑا ہوں میں، پھر نہیں دیکھتا وہ. صرف اقتدار چاہیے اسے، اور اقتدار بھی دین کے نام پہ حاصل کرنا ہے کہ اس سے میں دین کا بھلا کروں گا. کچھ نہیں کر سکتے تم. نجات کا راستہ، سفینہ نجات حسین ابن علی کی زندگی میں رسول اللہ بتا کر کے گئے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. نجات کا راستہ صرف اور صرف حسین ابن علی کا راستہ ہے، اور حسین ابن علی نے جن لوگوں کو کربلا میں چن لیا ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے اندر کوئی مشترکات تھی یزید اور یزید کے پیروکاروں کے ساتھ، کوئی مشترکات نہیں تھی. آج ایک سیاستدان کھڑا ہو کر کے کہے کہ میں معاویہ کے طرز کی حکومت کروں گا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آج وہ جو رہبر کے اوپر لعنتیں کریں، ہم ان کے ساتھ وحدت کریں. ہمارے زبان پہ نعرہ ہو کہ رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، بیٹھے ان کے ساتھ ہے جو رہبر کے فرمان پہ لعنت کرتے ہیں. یہ وہی کوا اور ہنس ہے. وہ اپنے عقیدے پر بالکل محکم ہے. وہ اگر رہبر پہ لعنت کرتا ہے تو دل سے لعنت کرتا ہے، وہ محکم ہے اپنے عقیدے پر. لیکن تم نے جو رہبر سے تعہد کیا، تم محکم نہیں ہو، تمہارے اندر ان کی صفات موجود ہے، وہ لنگ ہے تمہارے اندر، تمہارے دونوں کے پیروں میں لنگڑاوٹ ہے، لنگڑاتے ہو. یہ مشکل ہے تمہاری. تم شاہباز نہیں ہو، تم شاہین نہیں ہو. اگر وہ الو ہے، وہ چمگادڑ ہے، تم بھی ویسے ہی ہو. اسی لیے تمہیں وہ پسند آتے، اسی لیے تم نے ان کے ساتھ وحدت کی ہے. ابا عبداللہ کو اتنے مشورے دیے کہ مصلحت کے تحت تھوڑا سا سیٹلمنٹ کر لے. پہلا مشورہ جو مدینے میں دیا محمد ابن حنفیہ نے یہی تھا کہ آپ نکل جائیں یہاں وہاں، کوئی کمیونیکیشن نہیں کریں، کوئی رابطہ نہیں کریں، خاموش ہو جائیں، مصلحت سمجھ لیں اس چیز کو، اور جب معاملہ سیٹل ہو جائے، ابھی تھوڑا ابھی نیا نیا یزید آیا ہے، تھوڑی ٹائم ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر دیکھ لینا بعد میں کیا کرنا ہے. کہا نہیں، نہ صرف کہا نہیں، کہا اسی راستے سے جاؤں گا جو عام راستہ ہے، چھپ کر بھی نہیں جاؤں گا. یہ حسینی راستہ ہے. یہ دنیا کے بندے اس راستے سے نہیں چلتے. دنیا کے بندوں کا راستہ فرار کا راستہ ہوتا ہے، بھاگنے کا راستہ ہوتا ہے، میدان چھوڑ کر کے فرار کا راستہ ہوتا ہے. دیکھیں کتنے جو فرار ہوئے، کوئٹہ سے فرار ہوئے، پرا چنار سے فرار ہوئے، ہوئے نا فرار، کہاں پہنچے؟ کتنے جو دریا میں اٹلی میں جا کر کے غرق ہو گئے. یہی ہوتا ہے، دنیا ایسی دھوکہ دیتی ہے. فرار کے راستے نہیں ہے. حسین ابن علی کا راستہ وہ نہیں ہے. نہ حسین ابن علی کا راستہ مصلحتوں کا راستہ ہے، نہ حسین ابن علی کا راستہ فرار کا راستہ ہے، نہ حسین ابن علی کا راستہ خوف زدہ ہو کر کے ساکت بیٹھنے کا راستہ ہے، نہ حسین ابن علی کا راستہ ظلم و ستم کا راستہ ہے، صرف اور صرف مبارزے کا راستہ، حماسہ کا راستہ، یزید کو للکارنے کا راستہ، نظام کو بدلنے کا راستہ، الہی نظام کی طرف آنے کا راستہ. آمنا، قرآن کہتا ہے رسول تمہارا راز یہ ہے تمہاری کامیابی کا، کہ جو چیزیں ہم نے نازل کی ہے تمہارا اس پر پورا ایمان ہے. آج ہمارا ایمان نہیں ہے نظام امامت پر، آج ہمارا ایمان نہیں ہے کربلا پر، ورنہ کبھی ہم دوسرے راستے انتخاب نہیں کرتے. نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے. ہمیں یقین نہیں ہے کہ کربلا کا راستہ ہمیں نجات دے سکتا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ نظام امامت آ سکتا ہے. نہیں ہے ہمیں یقین. جناب سیدہ کو یقین تھا اس لیے قیام کیا، حسین ابن علی کو یقین تھا اس لیے قیام کیا، اور دیکھا اس یقین کا نتیجہ 1400 سال کے بعد ایک نظام امامت آیا. ایسا نظام امامت آیا کہ آج تشیع سے دنیا گھبراتی ہے. آج اگر دنیا خوف زدہ ہے، ظالمین خوف زدہ ہے، تو صرف ایک ہی قوم سے، وہ ہے شیعہ. ظالم صرف شیعہ سے ڈرتا ہے آج. اس لیے کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی کو یقین تھا. اگر یقین نہیں ہوتا تو قیام نہیں کرتے، کہ کیا فائدہ کر کے، کچھ نہیں ملنے والا، مارا جاؤں گا میں. میں تو مارا جاؤں گا، لیکن آنے والوں کے لیے میں نے راستے کی آبیاری کر دی ہے، وہ راستہ بنا دیا ہے میں نے ان کے لیے، وہ اس راستے پہ چل کے کامیاب ہوں گے. ان ایام میں، ان دنوں میں یہی تعہد کرے انسان، عہد کرے. ابا عبداللہ کے ساتھ عہد کرے 3 شعبان کو کہ یا حسین، مجھے آپ کے راستے پر چلنا ہے، مجھے دنیا کی بندگی سے باہر نکالے. جس طرح سے حسین نے حور کو نجات دی، حسین سے یہ مانگے کہ اے مولا حسین، مجھے بھی حریت عطا کرے اس دن میں. یہ میں بھی دنیا سے آزاد ہو جاؤں، اس دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاؤں، یہ حب شہوات جو میرے اندر ہے میں اس سے آزاد ہو جاؤں، یہ جو مجھے گاڑیاں، عورتیں، اولاد، زمین، جائیداد، جاب، نوکریاں، یہ مجھے جو اس سے محبت ہے میں اس سے آزاد ہو جاؤں، اس سے مجھے نجات ملے، اس سے مجھے حریت ملے، میں حر بن جاؤں، تب حق ادا ہوتا ہے ولادت امام حسین کے دن کا۔ صرف چند لفاظی کر لینا، چند قصیدے پڑھ لینا، چند شاعریاں کر لینا اور پھر چلے جانا گھر، یہ تو حق نہیں ادا ہوا۔ آیا یہ چیزیں حسین ابن علی کو پسند تھی؟ کہیں کیا اب عبداللہ نے یہ کام کہ لوگوں کو جمع کیا ہو کہ میرے آگے بیٹھ کر کے یہ کام کروں؟ آج کہاں کتنی پستی میں ہم پڑے۔ ابھی ایک ماجرا چل رہا ہے جو یہی ایک مولانا ہے برطانیہ کے، مولانا ٹیٹو، ان کے جسم پہ ٹیٹو بنے ہوئے، برطانیہ کا ایک بالکل خباثت سے، غلاظت سے بھرا ہوا شخص، جس کے ظاہر میں غلاظت ہے، حلیے کے اندر جس نے اپنے آپ کو نجس کیا ہوا ہے، اسے اتنی شان سے مولوی بلاتے ہیں، سامنے بیٹھ کر کے توہین کرتا ہے رہبر کی، سب سنتے ہیں، اور اب حد یہ ہے کہ اس مولوی کو بلایا جا رہا ہے اسپیشل، بیچا جا رہا ہے اسے بازار میں، یہ 125,000 روپیہ دیں اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا۔ یہ اسی طرح سے نا کہ آپ پورے علاقے کے محلے کی غلاظت فضلے کو جمع کریں، سب کے ٹوائلٹ میں سے جا کر اس کی ایک گٹری بنائیں اور ٹیبل پر رکھیں، پھر کہیں کہ 125,000 روپیہ دیں اس ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے۔ کون جائے گا کھانے کے لیے وہاں؟ کوئی جائے گا؟ وہی جائے گا جو غلاظت جس کے اندر سراپا بھری ہوئی، خباثت، غلاظت، نجاست وہی پسند کرتا ہے جس کے اندر نجاست ہو۔ اس جیسی شخصیتوں کو لانے والے، ان کو پروموٹ کرنے والے، ان کی ترویج کرنے والے، ان کے مروج گلی سترین لوگ ہیں، یہ دشمن ہے تشیعوں کے، شیعت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایک فاحشہ عورت بھی اس طرح سے اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرتی ہے جس طرح سے یہ مولوی کو کرتے ہیں۔ یہ علماء کی توہین، دین کی توہین، اہانت ہے یہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ کسی طرح سے انہوں نے کوئی باقی نہیں رکھا ہے کہ شیعت کے علماء کو بدنام کرنا۔ نام بھی رکھتے ہیں کہ روحانی محفل، شیطانی محفل کا روحانی محفل نام، روحانی محفل میں پیسہ دے کر کے آ کر کے روحانیت خریدے۔ روحانیت بکتی ہے کبھی جو کوئی خریدے گا؟ عبیداللہ ابن حرجوفی نے کوشش کی خریدنے کی حسین ابن علی کی روحانیت کو، نہیں قبول کیا حسین نے، کہا تو گمراہ ہے، کچھ نہیں قبول ہے تجھ سے۔ لیکن یہ مولانا پیسے لے کر کے سب کچھ تیار ہے۔ یہ حالت ہے ہماری پستی کی کہ ہماری مملکت میں اس طرح کا کام ہوتا ہے۔ شیعہ خاموش ہے، باہر سے ایک شخص آتا ہے ہماری بیٹیوں، ہماری ناموس کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر کے تصویریں لگاتا ہے۔ انڈیا میں بھی یہ کام کرتا ہے، وہ پاکستان میں بھی یہ کام کرتا ہے، سب دیکھتے ہیں خاموشی سے، صرف واٹس ایپ پر تصویریں چلا دیں، واٹس ایپ پر ترویج کر دیں، بس ہمارا حق ادا ہو گیا کہ ہم نے دوسروں کو بتا دیا کہ یہ خباثت ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو بتا رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہو رہا ہے، اس کے خلاف کرنا کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں، ہر ایک صرف ایک کو بتا رہا ہے، جی یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، مجھے بھی پتا ہے ہو رہا ہے، کر کیا رہے ہیں ہم؟ علماء خاموش کیا کر رہے ہیں؟ کس میں جرات ہے؟ اگر آواز اٹھتی ہے تو ایک ہی جگہ سے اٹھتی ہے، وہیں سے اٹھے گی جہاں حسینی کردار ہے، وہیں سے اٹھے گی جہاں ایک مضبوط سہارا ہو دین کا، وہ عروۃ الوثقی ہے، وہ مقام ہے، وہ مقام سے صرف آواز اٹھتی ہے اور کہیں سے نہیں۔ یہ خرافات، یہ غلاظتیں، یہ رزالتیں جو اس وقت دین کے نام پہ ہو رہی ہیں، آیا حسین ابن علی راضی ہیں ہم سے کہ ہم جشن حسین ابن علی ولادت تو بنا لے لیکن اطراف میں فساد، فسق، فجور، فاحشات دین کے نام پر ہو رہا اور ہم امر بالمعروف تک کے نہ کریں؟ جرت نہ ہو ہمارے اندر امر بالمعروف کرنے کی بھی، بولنے کی بھی، روکنے کی بھی، آیا وہ لوگ جو اہتمام کرتے ہیں اس طرح کی محفلوں کا, کہ آیا ان کے خلاف احتجاج کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی؟ اتنی بھی ہمت نہیں ہے؟ شہداء شہید ہو جاتے تب نکل کے ٹائر جلا لیتے ہو, لیکن یہاں نہیں نکلتے. اتنا تو کر لو, کم از کم ٹائر جلانے والی ہمت تو کر لو ان کے خلاف, کہ یہ رزالتیں یہ تم دین کے ساتھ کرنا چاہتے ہو, فحاش انسان کو لاتے ہو جس کی نظروں سے ہماری ناموس محفوظ نہ ہو, اس کو بلاتے ہو تم, جسے عورتوں کے بنا جو جس محفل میں بیٹھتا نہیں ہو, اس کو دین کے نام پہ اتنی بے غیرتی آ گئی ہمارے اندر, ایسے لوگوں کو بلاتے ہو دین, دین کے نام پر بلاؤ ٹھیک ہے, ایک عیاش کو عیاشی کے نام پہ بلاؤ, دین کے نام پہ کیوں بلاتے ہو؟ جس طرح سے فلم سٹاروں کو بلاتے ہو, فحاش لوگوں کو بلاتے ہو اور اپنے اجلاس کرتے ہو, شادیوں کے ناچ گانے کرتے ہو, اسی طرح سے بلاؤ, دین کے نام پہ عالم بنا کے بلاتے ہو, دین کو بدنام کرتے ہو, تشیع کو بدنام کرتے ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے, درک کرنا چاہیے, اور یہ انہی سیرتوں سے, انہی کرداروں سے نمایاں ہوتی ہے کہ حسین کا راستہ کیا تھا, ابا عبداللہ کا راستہ کیا تھا, سید الشہداء کا راستہ کیا تھا, اور ہمارے کون سے راستے ہیں؟ آیا وہ سیرتیں اپنائی ہیں ہم نے اپنی زندگی میں جو ابا عبداللہ کی سیرت تھی؟ آیا ہم دنیا کی بندگی ہم نے چھوڑی ہے؟ دین واقعی ہماری زندگیوں کی رگ رگ میں, ہر امور میں, یا صرف زبانوں پر ہے؟ یہ فیصلہ کرے اس شب میں کہ آیا میں دنیا کا عبد ہوں یا اللہ کا عبد ہوں, آیا دین میری زندگی میں ہے یا میں دین کے اندر ہوں, آیا سراپا دین, سر سے پیر تک دین کے سائے میں ہوں میں, یا دین صرف میری زبان پر ہے, یا دین صرف نمک کی طرح ہے, کیسا ہے دین؟ یہ فیصلہ کریں. انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, دعا کرتے ہیں ہم خداوند متعال سے کہ اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے, بحق ابا عبداللہ, بحق سید الشہداء جن کی شب ولادت ہے, ابا خداوند متعال ہمیں ابا عبداللہ کے راستے پر چلنے کی اور اس راستے پر محکم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں وہی سیرت طیبہ جو تو نے اپنی ان عظیم ہستیوں کو دی ہے, وہ سیرت طیبہ عطا کر. پروردگار ہمارے اندر بھی صبر, استقامت, خوف جیسی بیماریاں, ان سے بچنے کی طاقت عطا فرما. پروردگار دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے. تیرا یہ عظیم مہینہ ہے, ماہ مبارک شعبان ہے, اور اس کے بعد تیرا وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں تو نے وعدہ کیا ہے اپنے مومنین کی نفسوں کے تزکیہ کرنے کا. پروردگار ہمیں آنے والے اس ماہ مبارک رمضان میں بحق ابا عبداللہ آمادگی اور تیاری عطا فرما. پروردگار دنیا میں جو مظلومین ہیں, فلسطین میں, یمن میں, سیریا میں, عراق میں, پاکستان میں, کشمیر میں, روہنگیا میں, پروردگار ان مظلوموں کی نصرت عطا فرما, ان ظالمین کو نیست و نابود فر کر. پروردگار پرچم ولایت, پرچم رہبری کو بلند فرما, مقام معظم رہبری کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما, مقام معظم رہبری کو طولانی زندگی حیات عطا فرما, امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما, استاد معظم, استاد محترم کی شخصیت کو, استاد محترم کا سایہ ہماری زندگیوں میں طولانی مدت تک عطا فرما, عروۃ الوثقی کی حفاظت فرما. وہ طالب علم جو وہاں دنیا کی بندگی سے باہر نکل کر الہی عبد بننے کے لیے جس مدرسے میں ہے, وہ طالب علم مرد بھی اور خواہران بھی جو وہاں پر یہ خدمات دے رہی ہیں, جو پڑھ رہی ہیں پروردگار, جو پڑھ رہے ہیں پروردگار, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے ہمت اور حوصلے اور ارادوں کو بلند فرما, ان کے عزم کو بلند فرما. پروردگار جو لوگ اس عظیم مقصد میں, اس عظیم ہدف کے ساتھ ہو, چاہے کسی بھی طرح سے اپنی دعاؤں کے ذریعے کیوں نہ ہو, پروردگار ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ. پروردگار مملکت تشیع, اے مملکت اسلام, مسلمان جہاں جہاں بھی ہو, جو باحق مسلمان ہے, جو با توحید مسلمان ہے, پروردگار ان سب کی حفاظت فرما. پروردگار ملت پاکستان کو ان مشکلات, ان بحران سے نجات عطا فرما. دشمنان دین, دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. ایک سورہ فاتحہ دیگر مرحومین, دیگر شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے انقلاب اسلامی، بالخصوص شہدائے انقلاب اسلامی اور شہدائے دفاع حرم مقدسات، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ.